السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز السامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے، فضل و کرم ہے جس نے ہمیں آپ کو نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے. اپنی شان و شوکت، اپنا جاہ و جلال، اپنی عظمت اور کبریائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں بتائی ہے. احکم الحاکمین ہے، شہنشاہ عالم ہے، کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہی قادر، وہی قدیر، وہی مقتدر، ساری قوتیں اسی کے پاس ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، وہی ذات ہے جس کے سوا اور کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. هو الحی القیوم، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. پوری کائنات اسی نے تھامی ہوئی ہے، زمین اور آسمان، یہ چاند اور سورج، یہ سیارے اور ستارے، کہ پورا نظام کائنات اسی کے حکم کا تابع دار ہے اور فرما بردار ہے. اس ذات نے ہمیں پیدا فرما کر، اپنی عظمت اور شان و شوکت ہمیں بتا کر، اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تم میری بات مان کر چلو، میرے احکام کی تابع داری کو اپنا زندگی کا وظیفہ بنا لو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے نقشے کے اندر اپنی زندگی کے نقشے کو سجا لو، تو پھر تو ہو تم کامیاب اور کامران. ہر کہنے والے کی بات اس کی اہمیت وہ کہنے والے کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. کہنے والا اگر معمولی درجے کا ہو تو اس کی بات بھی معمولی حیثیت رکھتی ہے، کہنے والا درمیانے درجے کا ہو تو اس کی بات بھی درمیانی حیثیت رکھتی ہے، کہنے والا اگر بڑا ہو تو اس کی بات بھی بڑی حیثیت رکھتی ہے، کہنے والا اگر بادشاہ ہو تو اس کی بات کی بھی اہمیت کچھ اور ہوا کرتی ہے، اور اگر بات احکم الحاکمین کی ہو، بادشاہوں کے بادشاہ کی ہو، تو وہ پھر کلام الملوک، ملوک الکلام کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، कि जो बादशाहों का कलाम हुआ करता है वो कलामों का बादशाह हुआ करता है। तो रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन शहंशाह, वो पूरी कायनात के मालिक और खालिक और राजिक, तमाम की तमाम कुदरतों के मालिक, वो जब कोई बात कहें तो उनकी बात तमाम की तमाम बातों में सबसे ज्यादा वजनदार और जानदार हुआ करती है। हदीस कुदसी में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जो शान अल्लाह पाक की है मुस्तगनी और बेनियाज है, बंदों की इबादत से बंदों की नाफरमानी से उसकी शान किबरियाई में ना कोई इजाफा होता है ना कोई घटाव होता है। फरमाया कि ए इब्ने आदम, अगर तुम्हारे अव्वल आखिर अगले पिछले मर्द औरत जिन्नो इंस छोटे बड़े तर और खुश्क सारी की सारी तुम्हारी अगली पिछली पूरी नस्लें जमा हो जाएं और वो सब के सब मिलकर किसी आला दर्जे के मुत्तकी परहेजगार के तरह वो तक्वा और परहेजगारी का पैकर बन जाएं, तो फरमाया कि तुम सब का मिलकर मुत्तकी और परहेजगारी के आला दर्जे पर फायज हो जाने से मेरी शान किबरियाई में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। और अगर तुम में के अव्वल आखिर अगले पिछले मर्द औरत जिन्नो इंस खुश्क तर बड़े छोटे मर्द औरत सारे के सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा होकर किसी आला दर्जे के फासिक और फाजिर की तरह हो जाएं, फिस्क और फुजूर की इंतहाओं को छूने वाले बन जाएं, सब के सब नाफरमान हो, तो फरमाया कि मेरे शान किबरियाई के अंदर जर्रा बराबर कोई कमी नहीं आएगी। वो अहकमुल हाकिमीन जिसकी अजमत और शान लामहदूद है, जिसकी किबरियाई ऐसी है कि जो हमारी तसव्वुर और हमारी सोच से बाला तर है, उस रब्बे जुल जलाल को हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं, हमारे नमाज रोजों की, हमारे भूखे और प्यासे रहने की, हज उमरों की, सदके खैरात की कोई जरूरत नहीं। तमाम की तमाम तर इबादात उसने अपने बंदों पर अगर लागू की हैं तो बंदों ही के फायदे के लिए, कि बंदे इन इबादात के जरिए मेहनत करके, कभी रमजान में भूख और प्यास बर्दाश्त करके, कभी जकात की अदायगी के वक्त माल खर्च करके सदकात और खैरात के जरिए, और जिंदगी के पूरे माहो साल, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, सेहत हो या मर्ज हो, सफर हो या हजर हो, जिंदगी की हर शब और रोज दिन में 5 मरतबा वो नमाज के फरीजे के जरिए अल्लाह की बारगाह में हाजिरी उनके ऊपर जो फर्ज कर दी गई है, ये बंदे ही के फायदे के लिए है। वरना बंदे की इबादत से, बंदे के फिस्क फुजूर से ना तो अल्लाह की शान करीमे में कोई इजाफा होता है ना कोई घटाव होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बे जुल जलाल की इबादत करने वाली मखलूक ऐसी है कि ये सातों के सातों आसमान ये चरचराते हैं। जिस तरह लकड़ी के तख्त पर, चारपाई पर, किसी लकड़ी की कुर्सी पर कोई भारी इंसान बैठ जाए तो उसमें एक चरचराहट की आवाज आती है भारी वजन की वजह से। फरमाया कि सातों के सातों आसमान चरचराते हैं, और उसके चरचराने की वजह क्या बयान फरमाई? फरमाया कि इन सातों आसमानों में इन 4 उंगलियों के बराबर भी ऐसा कोई फासला और खला नहीं है जिसमें फरिश्ते अपनी पेशानी रखकर अल्लाह के सामने सजदे में न पड़े हुए हों। उस जात के आगे इबादत करने वालों की कमी नहीं, जिसको जिस इबादत में लगा दिया, जब तक के लिए लगा दिया, वो मखलूक उसी इबादत में लगी हुई है। ये पूरी कायनात जो अल्लाह पाक ने बनाई है और सजाई है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, कायनात का जर्रा हो या पहाड़ हो, दरिया का कतरा हो या समंदर हो, फरमाया कि जर्रा जर्रा कायनात की हर चीज अल्लाह पाक की शान करीमी बयान कर रही है, उसकी तस्बीह में लगी हुई है, उसकी पाकीजगी को बयान कर रही है। चरिन परिन दरिन, खुश्की हो या तरी, हवाएं हो या फजाएं, दरिया हो, खलाएं हैं, हर तरफ की मखलूकात अल्लाह ताला को अच्छी तरह जानती और पहचानती है और उस अजीम शान मालिक खालिक की तारीफ के गुण गाती है। वह इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, فرمایا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز بھلے وہ ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے. ولکن لا تفقهون تسبیحهم, لیکن اے انسان تیری عقل بہت چھوٹی ہے, تیرا علم بہت محدود ہے, تیرا دائرہ معلومات بہت مختصر ہے, لا تفقهون تسبیحهم, تم ہماری کائنات کی ان چیزوں کی تسبیحات کو ہرگز ہرگز نہیں سمجھ سکتے. چرن پرن حتیٰ کے درن بھی اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح اور پاکیزگی بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کے اصولوں میں جی رہے ہیں. اگر کوئی بے ڈھب اور رخ موڑ کر جینے والی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہی ہے, جس کی ایک بہت بڑی تعداد تو سرے سے منکر ہی ہے اپنے مالک و خالق کی, کلمہ توحید ہی کی معترف نہیں, اور اگر معترف ہے بھی تو اس میں بھی پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف زبانی طور پر تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے, لیکن عملی طور پر زندگی کے شب و روز جو اپنی زندگی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وہ سب کا سب بغاوت پر مشتمل ہے, نافرمانی پر مشتمل ہے, حکم عدولی پر مشتمل ہے. جو اللہ نے بتایا, جو سکھایا, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زندگی دے کر گئے, حلال حرام کی تمیز سکھا کر گئے, جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بتا کر گئے, اللہ کے بندوں کے حقوق سمجھا کر گئے, کلمہ گو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو حقوق اللہ کو بھی تلف کرتی ہے, حقوق العباد کو بھی پامال کرتی ہے. نمازوں کے وقت میں اس کا کھلا مشاہدہ کر لیا جائے, مسلمان ہیں, پکے موحد ہیں, کلمہ توحید ان کے دل دماغ میں رچا بسا ہے, لیکن مدت گزر جاتی ہے, نمازوں کی توفیق میں اثر نہیں آتی. یہی جمعے کی نماز ہے جس میں ہر مسجد لبالب بھری ہوتی ہے, چاہے بازاروں اور مارکیٹوں کی ہو, کارخانوں اور فیکٹریوں کی ہو, یا محلوں کی مسجدیں ہوں. اس دن چونکہ عام دنوں کی بنسبت مسلمان زیادہ بیدار ہوتا ہے, اس نماز کے لیے زیادہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اہتمام کے ساتھ, تو مسجدیں لبا لب بھر جاتی ہیں, صحن تک بھر کر لوگ نیچے جو سہ دریا ہیں اور اطراف کی جگہ وہاں نماز پڑھتے ہیں. یہی وہ مسلمان ہے جو ہفتے کے پورے 6 دن 7 دن مسجدوں سے ایسا غائب رہتا ہے جیسے اس نے نہ اپنے اللہ کا کھایا نہ اپنے اللہ کے ہونے کا اقرار و اعتراف کیا. رمضان المبارک آتے ہیں, کتنی بڑی تعداد کلمہ گو مسلمانوں کی ایسی ہے جو دن دہاڑے کھلے عام دوسروں کے سامنے بے شرمی کے ساتھ پان کھاتے ہوئے, کھانے اور برگر کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, فیکٹریوں میں, کارخانوں میں, جہاں مشترکہ نظام ہے, آفس اور دفاتر کے اندر کس قدر بے باکی کے مظاہرے کیے جاتے ہیں. مالداروں کو اللہ پاک نے مالدار بنایا, تجوریاں اور خزانے بھر دیے. کتنی بڑی تعداد کلمہ گو مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو زکوٰۃ کے نام سے گھبراتے ہیں کہ مال کم ہو جائے گا, صدقے اور خیرات کے نام سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ مال میں کمی آ جائے گی. کتنی ہی بڑی تعداد مسلمانوں کی, مرد ہوں یا عورت, اتنی بڑی تعداد روئے زمین پر موجود ہے کہ جن کے اوپر روئے شریعت اسلامی کی نظر سے حج فرض ہے. اس قدر مال و دولت عورتوں کے پاس, اس قدر قیمتی زیورات موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے وہ بسہولت اللہ کے گھر پہنچ کر حج کی فریضہ انجام دے سکتے ہیں, لیکن پوری زندگی لاپرواہی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک شوق ہے, جس کا دل چاہے چلا جائے, جس کا دل نہ چاہے نہ جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لاہوی ساری محنتوں پر اس قدر امت کے لوگ پانی پھیرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نام سے تو مسلمان ہیں اور مردم شماری کے اندر ان کا خانہ بھی مسلم والا بھرا جاتا ہے, باپ دادا بھی جدی پشتی نسل در نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں, آگے نسلیں بھی مسلمانوں کی ہیں, لیکن کام اور عملی زندگی میں الامان والحفیظ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جب مال آتا دکھائی دیتا ہے, حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے, رشوت کے بازار گرم ہیں, سود خوری عام ہے, دھوکہ بازی عام ہے, مال میں ملاوٹ, ناپ تول میں کمی, کھوٹے کو کھرا بنا کر بیچ دینا, اگلے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا, گھٹیا چیز کو مہنگا بتا کر بیچنا, جس کو فراڈ کہا جاتا ہے, چیٹنگ کہا جاتا ہے, اس قدر عام ہے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر
کہ اس رب ذوالجلال نے کائنات کو سجا بنا کر حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور معیار دے دیا زندگی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے زندگی کا بہترین نمونہ ہے. آپ کے نقش قدم پر چلو گے, آپ کے طرز زندگی کو اپناؤ گے تو یہاں پر بھی سکون والی زندگی پاؤ گے, آخرت میں تو تمہارے لیے انعامات کی بارشیں ہیں. اور اگر بے احتیاطی کی تو یاد رکھو قیامت کا زلزلہ برپا ہونے والا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, ایک بڑی قیامت برپا ہونے والی ہے, بڑے دھماکے ہوں گے, شور, ایک ہنگامہ برپا ہوگا, ساری کائنات کو تہس نہس کر دیا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ پر تو بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے, آپ کی مبارک داڑھی کے اندر کچھ بال سفید دکھائی دے رہے ہیں. فرمایا کہ ابو بکر, اللہ, مجھے سورہ ہود نے, سورہ واقعہ نے, سورہ مرسلات نے, سورہ اذا الشمس کورت, اذا السماء انفطرت, ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ وہ سورتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے عذابوں کے تذکرے فرمائے ہیں اور کہیں آخرت میں آنے والے حالات کو اللہ پاک نے پہلے سے بتا دیا ہے. فرمایا کہ ابو بکر, ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. حالانکہ آپ تو اس قدر صحت کے حوالے سے سو جنتیوں کے برابر, آپ کی طاقت, آپ کی قوت, آپ کی صحت, آپ کی جوانی, آپ کا شباب تمام کے تمام انسانوں سے اعلیٰ اور ارفا درجے کا ہے, لیکن وہ سوچ, وہ فکر, وہ روگ, وہ امت کی, آپ کے دل دماغ میں جو فکر ہوا کرتی تھی کہ میری امت اس کا بیڑا پار ہو جائے, کہیں اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. جاتے جاتے آپ نصیحت فرما رہے ہیں, بولنے کی ہمت نہیں ہے, لیکن جاتے جاتے آپ نے جو ارشاد فرمایا, فرمایا کہ نماز کا دھیان رکھنا, نماز کا خیال رکھنا, اور اپنے ماتحتوں پر خیال رکھنا, چاہے وہ بیوی ہو یا غلام ہو یا ملازم ہو, ماتحتوں کے ساتھ اور اللہ کی جو عبادت جس سے بندہ اللہ سے جڑتا ہے, نماز, اس کی تلقین فرما کر گئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس محنت کو امت جس بے دردی کے ساتھ اس سے روح گردانی کرتی ہے, رخ موڑتی ہے, فرمایا کہ یہ صورتیں مجھے بوڑھا کر رہی ہیں. ایک گھر کے سرپرست کے اوپر جب کوئی بھاری ذمہ داری پڑ جاتی ہے, ایک کارخانے اور فیکٹری کے مالک کے اوپر کوئی بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے, اس کے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں, اعصاب شکن, وہ ذمہ داری اس کو مختلف بیماریوں کے روگ لگا دیتی ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری امت کی ایک ذمہ داری عائد ہوئی ہے. وہ قرآن کریم عظیم الشان کلام اللہ آپ پر اترا ہے اور اس کو کامل مکمل, کما کان حق ہو, آگے اللہ کے بندوں تک تفصیل اور تشریح کے ساتھ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. وہ جاہ و جلال والا کلام, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, یہ ہماری آخری کتاب, یہ ہمارا کلام, یہ قرآن کریم اس قدر جاہ و جلال والی عظیم و شان کتاب ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, یہ اللہ کی خشیت, اس کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے یہ بڑے بڑے پہاڑ جن پر کلام اللہ اترتا, یہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو کر ذرہ ذرہ ہو جاتے, کتاب نہ لا سکتے تھے کہ ہمارے کلام کے متحمل ہوں. یہ تو ہمارے حبیب ہیں کہ جن کو ہم نے اس کا متحمل بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اپنے بندوں کے لیے اس قرآن کو آسان بنا دیا, اب ہے کوئی نصیحت پانے والا, نصیحت حاصل کرنے والا؟ سخت سردی کے موسم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا, ٹپا ٹپ آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے, آپ کی اونٹنی اس پر آپ کبھی سوار ہوتے, وحی کا نزول شروع ہو جاتا, وحی کا آپ پر اترنے کا سلسلہ ہو جاتا, اونٹنی اس کی کمر دب جاتی تھی, جیسے لگتا تھا کوئی بھاری پہاڑ اس پر آ گیا. کبھی کسی ازواج مطہرات میں سے زوجہ محترمہ کی گود میں آپ کا سر ہوتا, کبھی کسی صحابی کی گود میں آپ کا سر ہوتا اور وحی کا نزول ہوتا. فرماتے ہیں کہ ہماری ران محسوس ہوتا کہ گویا کہ یہ پھٹ جائے گی, اس قدر اس کے اوپر ایک شدت اور بوجھ محسوس ہوتا تھا. وہ عظیم الشان کتاب اللہ پاک نے اتار کے اپنے بندوں کی ہدایت کے راستے بتا دیے, حلال حرام بتائے ہیں, جو پسند تھی اس کو اللہ پاک نے حلال رکھا، جو ناپسند تھی اس کو حرام کر دیا. باریک سے باریک اور بڑی سے بڑی ہر چیز کی تعلیم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دلوائی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، بڑے سے بڑا کوئی نیکی کا عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، بڑے سے بڑا کوئی وبال کا کام ہو، اللہ پاک نے جو مجھے بتایا میں نے ایک ایک چیز اپنی امت تک پہنچا دی ہے. اور وہ کامل مکمل 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے سامنے بالکل زندہ کھلی تابندہ کھلی کتاب کی طرح سدا بہار ہمارے پاس آج بھی موجود ہے. قرآن کریم جس کا ایک ایک حرف جو کا تو من وعن ہو بہو صحیح سالم حالت میں، اور اس کی تشریح احادیث مبارکہ مقدس کتابوں کے اندر اللہ پاک نے محفوظ کرا دی. اس قدر محنت فرما کر آپ گئے ہیں اور آپ کے اوپر امت کا یہ فکر کا اثر اس طرح ظاہر ہو رہا ہے چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص آپ کو حاصل ہے. تو جو شخص جتنا زیادہ بادشاہ کا نزدیک اور قریب ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ وہ لرزاں اور ترساں ہوا کرتا ہے. جو جتنا کسی کی رتبے اور مقام سے واقف ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے. تو معرفت کے اندر، اللہ پاک کی محبت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے تعلق کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ حیثیت رکھتے ہیں کہ اتنا بڑا اعزاز آپ کو ملا ہے. انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے پوری انسانیت کی سرداری کا تاج اللہ پاک عطا فرمائیں گے لیکن میں اس پر اتراتا نہیں، گھمنڈ نہیں کرتا. رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت میں لگ جاتے کہ آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے، اس قدر اس پر ورم آ جاتا کہ قدمین مبارک موٹے موٹے ہو جاتے. اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے روتے اور آپ کے سینے کی گڑگڑاہٹ یوں محسوس ہوتی جیسے چولہے پر ہانڈی جوش مار رہی ہو. ام المؤمنین کو ترس آیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے ہی معاف فرما دیے، پھر بھی آپ اس قدر گڑ گڑا کر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، میرے پروردگار نے مجھ پر اتنا مہربانی کا معاملہ فرمایا ہے، کیا میں اپنے رب ذوالجلال کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس قدر عظیم الشان ہستی ہونے کے باوجود آپ رات رات اللہ کے سامنے اس کو منانے میں، اس کے شکر گزاری میں، اس کی عبادت گزاری میں راتیں گزار رہے ہیں. فرمایا کہ جب یہ قیامت کا بڑا زلزلہ برپا ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض افقالها فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى، اس دن انسان دیکھ لے گا، سمجھ جائے گا کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے. اس کی ساری کوششیں جو دنیا میں کر کے آیا تھا سب سامنے آ جائیں گی کہ کتنا کما کر لایا ہے. اما من طغى، دنیا کی زندگی میں جس کسی نے سرکشی کی، اللہ کے احکام سے روح گردانی کی، منہ کو موڑ لیا، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی، احتیاط کے سارے پہلوؤں سے پہلو تہی کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے، ساری تمیزوں کو مٹا کر جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، نتیجہ بیان فرما دیا کہ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. کہ جس نے ہمارے احکامات سے منہ موڑا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا، تو پھر ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ وہ دوزخ ہی کا ایندھن بننے کے زیادہ لائق ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن میرے انہی بندوں کے اندر جو بندہ بھی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچا لیا، حرام خواہشات سے روک کے رکھا، فإن الجنة هي المأوى، فرمایا کہ جنت ہی تو اس کا ٹھکانہ ہے. یہ امتحان حال ہے جس کسی انسان کے دل میں، جس کسی صاحب ایمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا جاہ و جلال جتنا زیادہ ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوگا، اتنے ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہوگی. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ کی رحمت کی امید کے درمیان کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ اپنی طرف جب نظر کرے تو ڈر جائے، خوف زدہ ہو، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کو دیکھے، اس کے عذاب کو، دوزخ کے مناظر کو سوچے تو لرز جائے، کپ کپا جائے، خوف زدہ ہو جائے، ہیبت اس پر طاری ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو دیکھے، اس کے غفور اور رحیم ہونے کو دیکھے، اس کی ستاری کی صفت کو دیکھے، اس کی مہربانی کو، کرم نوازیوں کو دیکھے، تو اس کی رحمت کا امیدوار بن جائے. اللہ کا ڈر اور خوف بندے کو تبھی نصیب ہوتا ہے جب اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہو. بیٹا، ساری زندگی باپ نے اس کو نہ ڈانٹا نہ مارا، لیکن بیٹا با ادب ہے، تمیزدار ہے، شریف ہے، مؤدب ہے، باپ کی عظمت اس کے دل دماغ میں رچی بسی ہے. تو اس بیٹے کے دل کے اندر اس باپ کی جو عظمت کی وجہ سے جو ادب اور احترام ہے، جو والد کا ڈر اور خوف ہے، یہ بڑا محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، قابل تعریف ہے. اور ایک ڈر ہوتا ہے شیر کا، چیتے کا، کسی بھیڑیے کا، وہ ڈر اس کے ایذا رسانی کی وجہ سے ہے، اس کے موزی ہونے کی وجہ سے ہے، درندہ ہونے کی وجہ سے ہے. رب ذوالجلال تو احکم الحاکمین ہے، اس کا جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، جنت بھی اس نے بنائی ہے، دوزخ بھی اس نے بنائی ہے، مہربان بھی ہے اور شدید العقاب بھی ہے. اصول بتا دیے، جینے کے سلیقے سکھا دیے، اور پھر فرمایا کہ جو میری بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا اور دنیا کی زندگی میں ڈرتا رہا، یہی ڈرنے والا آخرت میں یہ ڈر اس کو جنت میں لے جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب ذوالجلال کے سامنے ہونے کا ڈر اس کو خوف زدہ کرتا رہا، تو دنیا میں وہ حرام سے بچا، ناجائز سے بچا، نظروں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، کان کی، دل دماغ، اعضاء و جوارے کی حفاظت کی، حرام خوری سے بچا، حرام کاری سے بچا. صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہی خوف ایسا کارآمد سرمایہ ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جو بے خوف ہو گیا، نڈر ہو گیا، جری ہو گیا، اور کہا کہ چلو یار سب کچھ چلتا ہے، دنیا ہے، دنیا میں تو سب کچھ چلتا ہے، لسٹم پسٹم، حلال حرام، جائز ناجائز، ساری احتیاطوں کو مٹا کر، ساری تمیزوں کو پامال کر کے خوب دولت بناتا رہا، سرمایہ جمع کرتا رہا، عیاشی اور بدماشی کرتا رہا، شباب اور کباب کے جو دل چاہتا تھا وہ کرتا رہا، تو وہ اپنا ہی نقصان، اپنے ہی لیے تباہی کر رہا ہے. دھوکہ بازی ہو، امانت میں خیانت ہو، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ ہو، کسی کی دل آزاری ہو، بد اخلاقی ہو، بد تہذیبی ہو، بد تمیزی ہو، بدنیتی ہو، بے ایمانی ہو، جو بھی انسان منفی کام کر رہا ہے، اپنی قبر کو وہ جنت کے باغ کے بجائے جہنم کا گھڑا بنا رہا ہے. آخرت کی منزل میں تنے تنہا اپنے ہی اثاثے کو لے کر جانا ہے، اپنے ہی سرمایہ کو لے کر جانا ہے. نیکیوں کی پوٹلی بھی ساتھ ہوگی، بدی اور گناہوں کی پوٹلی بھی ساتھ ہوگی. زندگی صرف ایک بار ملی ہے، ایک مرتبہ زندگی کا یہ موقع انسان کو سنہری چانس ملا ہے. 70 سال، 80-90 سال گزار کر آخر کار واپس پلٹ کر جانا ہے. عرض کیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر لکھا آیا تھا، کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے. جس انسان کے دل دماغ میں موت کی یاد رہے، آنے والے جنازوں میں، کبھی میرا بھی جنازہ اسی طرح میت کے ڈولی کے اندر کفن میں لپٹا ہوا رکھا ہوگا، میرے عزیز اور اقارب اداس کھڑے ہوں گے، اور چند میرے محبت والے آنسو بہا رہے ہوں گے، اور میں بے یار و مددگار، بے سر و سامان، اپنے نیکی اور بدی کی پوٹلی اپنی بغل میں دبائے ہوئے منتظر ہوں گا آخرت کی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے. یہ موت کی یاد اگر انسان کو تازہ رہے، حرام ہے کہ وہ رشوت آنے دے، سود کا لقمہ کھائے، کوئی حرام اپنے گھر میں آنے دے، یا حرام کے ارتکاب کر بیٹھے، اس کو معلوم نہیں کہ صبح ہوئی ہے تو شام کر پاؤں گا یا نہیں، شام ملی ہے تو صبح کر پاؤں گا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ زندگی کی کتنی امید رکھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، صبح کرتا ہوں تو شام کی امید نہیں ہوتی، شام کرتا ہوں تو صبح کی امید نہیں ہوتی. اور میں بڑی لمبی امید رکھتے ہو، میں تو نماز کے لیے دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر پاؤں گا، یا اس سے پہلے ملک الموت آ جائیں گے. فرمایا کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، معلوم نہیں کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے. یہ موت کی یاد انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے روکتی ہے. اور پھر خوف خدا، اللہ کا ڈر اور خوف جس دل میں آ جائے، اور وہ دل کب کپا جائے. فرمایا کہ بندے کا دل جب اللہ کے ڈر سے کانپتا ہے، لرزتا ہے، اس وقت اس بندے کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے زمانے میں، سردیوں کے موسم میں تیز ہوائیں چلتی ہیں تو سوکھے پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں. ایسے ہی جس وقت مومن کا دل اللہ کی رعب، جاہ و جلال، ہیبت اور اس کی عظمت شان کی وجہ سے کانپتا ہے، فرمایا کہ اس کے جسم کے سارے گناہ اس طرح جھڑ کے دامن صاف ہو جاتا ہے. یہ خوف خدا ایسی عظیم و شان چیز ہے. فرمایا کہ نادم ہو کر ڈر کے مارے اللہ کے سامنے رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہ کر چہرے پر ڈھلک گیا. فرمایا کہ اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اس چہرے پر اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ دو قطرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند اور محبوب ہیں, ایک ندامت کا آنسو جو خوف خدا سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھ سے بہا ہو, دوسرا وہ غازی اور مجاہد اور شہید جس کا خون کا قطرہ راہ خدا میں گرا ہو. ان دو قطروں کی اللہ کے یہاں بہت عظمت اور شان و شوکت ہے. اللہ پاک اپنی یاد میں رونے والا, اپنی محبت میں فریفت اور دیوانہ بننے والا ہمیں بنا لے, اور اپنا جاہو جلال عظمت اور شان و شوکت اور اپنی حیبت اور جلال ہمارے دل میں تازہ رکھے کہ جس کی وجہ سے بندہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. فرمایا کہ میں بندے پر دو ڈر دو خوف جمع نہیں کرتا, جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا آخرت میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, وہ میرا دوست ہے اس پر کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا. جو دنیا میں نڈر اور بے خوف رہا آخرت میں اس کو سارے گناہوں کا سامنا اس کو ڈرائے گا خوف زدہ کرے گا. فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے خوف زدہ ہوتا ہے اس کا جہنم میں جانا ایسا دشوار اور ناممکن اور محال اللہ پاک نے بنا دیا جس طرح دودھ کا تھن سے نکل کر واپس تھن میں جانا محال. اللہ کے یاد میں اللہ کی محبت میں اللہ کے ڈر اور اس کی محبتوں کے اندر آنسو بہانے والے اللہ کے قریبی دوست بن جاتے ہیں. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, فرمایا کہ کوئی بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی محبت میں یا اس کی حیبت میں رو پڑے اور اس کی آنکھوں نے آنسو برسا دیے, قیامت کے دن اللہ پاک اپنے سایہ میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے. کس قدر آسان سودا اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ بندہ یہاں رو رو کے اللہ تعالیٰ کو منا لے. شب و روز میں 24 گھنٹوں میں انسان کوئی نہ کوئی فرصت کا ایسا لمحہ نکالے, 15, 20, 25 آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ, پھر اس میں تنہائی میں یکسوئی سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر پھر عرض و معروض کرے, اپنی سرگوشیاں کرے, اپنے گناہوں پر نادم اور پشیماں ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو یا رسول اللہ کوئی بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں, وہ بندہ جو ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہتا تھا, دنیا ہی میں اتنا رو لیا کہ اللہ پاک آخرت میں اس کا حساب لیا بغیر ہی جنت میں داخلہ اس کے لیے آسان فرما دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنا رعب عطا فرمائے. یہ اللہ کا خوف ایک ایسا نگران ہے جس دل کو نصیب ہو جاتا ہے, بندہ پھر تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو, دیس میں ہو پردیس میں ہو, پھر کوئی بھی چیز گناہ کی وہ اس کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی. اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اس کو روک کے رکھتا ہے, اللہ کا یہ خوف اس کی نگرانی کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ ڈر نصیب فرمائے کہ جس کے ہوتے ہوئے اللہ پاک نے جنت کے وعدے فرمائے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, خوف خدا ایسا ہو کہ جو انسان کو ناجائز اور حرام خواہشات سے روک لے, فإن الجنة هي المأوى, جنت اس کا ٹھکانہ ہو. اللہ پاک بھی ہم سب کو ایسی ہی پیاری اور مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.